بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے جس کی شفقت ابدی ہے، پھیلا اجالا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے۔ خواتین حضرات، یہ آج اس پروگرام کا موضوع ہے جس پر گفتگو ہم نے کرنی ہے جناب ڈاکٹر خالد ظہیر صاحب سے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔
وعلیکم السلام۔
جن سے آپ واقف ہیں، ٹی وی پہ آپ کو اکثر نظر آتے ہیں، دین کے بارے میں آپ کی گفتگو نہایت دل نشین اور سادہ طریقے سے ہمارے ناظرین کو بہت پسند ہے۔ آج کا موضوع ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آپ کے اسوہ کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے، مختلف حوالے سے، خاص طور سے سیرت کے جو بڑے واقعات ہیں ان کی روشنی میں۔ نبی کریم کا جو ذکر آتا ہے سورہ احزاب میں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ حسنہ، اس آیت کے حوالے سے جس میں فرمایا گیا ہے کہ تمہارے لیے بے شک اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ایک بہترین نمونہ ہے۔ یہ وہ کون سا نمونہ ہے، جیسا کہ ہم نے اپنے عنوان میں بھی لکھا ہے کہ جس سے اجالا پھیل گیا، جس سے تاریکیاں دور ہو گئیں اور انسانیت کے لیے ایک وہ رستہ صاف ہو گیا جس کو پر چلنے سے وہ آخرت کا انعام پا سکتے ہیں؟
دیکھیے، انسان کو اپنی فطرت ہی میں اس کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ یہ جانے کہ وہ کون سا راستہ ہے کہ جس کو اختیار کر کے اس کا خالق، اس کا مالک اس سے راضی خوش ہو۔ اسی مقصد کے لیے اللہ نے اپنے دین کو وقتاً فوقتاً اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے نازل کیا، لیکن دین کی ہدایات میں بھی کئی درجات ہیں۔ ایک وہ بنیادی ہدایت ہے کہ جس کو آپ مان لیتے ہیں اور ایک نچلی سطح پر اختیار کرتے ہیں جس سے کہ آپ کم سے کم معیار کو پورا کر لیتے ہیں، لیکن دین پر عمل کرنے کا، دین کو اختیار کرنے کا وہ مقام اور وہ درجہ کہ جو بہترین ہے، جو قابل تقلید ہے، وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے اپنی زندگی میں لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ اللہ کو کیسے مانا جائے، دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کو کیسے اپنا مقصد نصب العین بنایا جائے، اللہ کے ساتھ کیسے تعلق قائم کیا جائے، اس کی عبادت کیسے کی جائے، اللہ کے بندوں کے ساتھ کیسے رویہ اختیار کیا جائے، گھر والوں کے ساتھ، پڑوس میں رہنے والوں کے ساتھ، اپنے ہم عمر لوگوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، بزرگوں کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ، غیر مسلموں کے ساتھ، یہ سب وہ معاملات ہیں۔ مشکل حالات میں کیسے انسان رویہ اختیار کرے، کیسے صبر کرے، برداشت کرے، اس کے لیے انسان کو یقیناً اللہ کی طرف سے کتاب کے ذریعے سے ہدایات اور رہنمائی کی بھی ضرورت ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس نمونے کی بھی ضرورت تھی کہ جس نمونے کے عملی مظاہرے کو دیکھ کر انسان یہ جان سکتا ہے کہ صحیح ترین رویہ، بہترین، سب سے زیادہ قابل تقلید اور پسندیدہ رویہ کیا ہے۔ سو دین کو ماننے اور دین کو اختیار کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے ذریعے سے ہم کو ایک ایسا نمونہ پیش کیا کہ جس کی اگر ہم تقلید کریں تو بلا شبہ وہ سب سے زیادہ قابل تقلید اور بہترین ہے۔
اچھا ڈاکٹر صاحب، اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر نظر ڈالیں تو میں چاہوں گا کہ اس مختصر سے وقت میں، ظاہر ہے کہ یہ تو ممکن نہیں ہے کہ آپ حضور کی زندگی کے بارے میں کوئی ایسی گفتگو کر لیں جس کو کافی کہا جا سکے، لیکن ان کی جو جھلکیاں ہم سامنے رکھ کے دیکھتے ہیں کہ ہم اس میں سے کچھ اپنے لیے بات ایسی نکال لیں جس سے ہماری اصلاح ہو سکے، تو میں چاہوں گا کہ جیسے بعثت سے پہلے کا زمانہ ہے، مکے میں آپ کی پیدائش ہوئی، مکے میں کیا حالات تھے، اس لحاظ سے آپ کی پیدائش جس خاندان میں ہوئی، جیسے آپ نے وہ زمانہ گزارا، اس کے بعد آپ کو بعثت تو 40 برس کی عمر میں حاصل ہوئی، تاہم اس سے پہلے آپ کی زندگی کیسی تھی؟ ظاہر ہے اس وقت تو نہ اس درجے کا اسلام تھا، ایک حنیفیت کا ذکر آتا ہے کہ وہ ایک خاص طرح کا مذہب لوگوں نے اختیار کیا ہوا تھا جو ابراہیمی نسل سے چل رہا تھا اور ابراہیمی سنت پر عمل کرتے تھے لوگ۔ تاہم یہ بات کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمومی کردار، حضور کا برتاؤ، حضور کے بارے میں جو معلومات احادیث کی کتابوں میں ملتی ہے، اس پر کچھ روشنی ڈالیے۔
دیکھیں، قرآن مجید نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا پیغمبر قرار دینے کے لیے اور لوگوں کے سامنے اس بات کو ثابت کرنے کے لیے جو مختلف دلائل پیش کیے، ان میں سے ایک بڑی اہم دلیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار تھا۔ یعنی قرآن مجید خود یہ کہتا ہے سورہ یونس میں کہ لقد لبثت فیکم عمرم من قبلی افلا تعقلون، کہ میں تم میں اے مکے کے لوگوں ایک عمر گزار چکا ہوں، تم اس کے بعد بھی عقل سے کام نہیں لیتے؟ یعنی تم نے یہ دیکھا کہ میں نے تمہارے سامنے لڑکپن، جوانی گزاری، تمہارے ساتھ معاملات کیے، تجارت کی، اور اس سب میں جو رویہ میں نے تمہارے سامنے پیش کیا اس میں تم کہیں پر بھی یہ اعتراض نہیں کر سکتے کہ اعلیٰ ترین اخلاقی معیار سے کہیں بھی کوئی گرا ہوا معاملہ ہوا. یہ بات وہ بات ہے کہ جو قرآن مجید کی تعلیمات سے خود معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی وحی کے ذریعے سے انہی لوگوں کو روشنی فراہم کرتے ہیں کہ جو اللہ کی دی ہوئی فطرت اور عقل کے مطابق پہلے سے بہترین انسان ہوتے ہیں. جو لوگ اپنی عقل اور اپنی فطرت کو پہلے اچھی طرح سے استعمال کرتے ہیں اور اپنے آپ کو اس قابل ثابت کرتے ہیں, ڈیزرونگ ثابت کرتے ہیں کہ اللہ کی وحی بھی ان کی رہنمائی کرے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس پہلو سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ, آپ کا اخلاق, آپ کا کردار اعلیٰ ترین تھا. اور یقیناً یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نظر انتخاب آپ پر پڑی اور آپ کو اللہ نے اپنے پیغمبر کے طور پر چنا. ہم یہ جانتے ہیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کی تو اس میں آخری حد تک دیانتدار ثابت ہوئے. ہم یہ جانتے ہیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے نکاح ہوا تو آپ نے ایک بہترین شوہر کے طور پر زندگی گزاری. ہم یہ جانتے ہیں کہ آپ نے اپنے بزرگوں کے ساتھ معاملات کیے تو بہترین طریقے سے کیے. وہ واقعات بھی ہوئے کہ جس میں قومی سطح پر آپ نے ایک ایسا رول ادا کیا کہ آپ ان لوگوں کو کہ جو پسے ہوئے تھے, جن کے ساتھ زیادتی ہو رہی تھی, ان کی سپورٹ کے لیے, ان کو ایسا موقع فراہم کرنے کے لیے کہ وہ اپنے آپ کو ان مشکلات سے نکالیں, آپ نے بھرپور کردار ادا کیا. وہ حلف الفضول کا جو واقعہ ہے کہ جس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ مکے ہی کے اچھے لوگوں نے مل کر ایک معاہدہ کیا جس کے مطابق انہوں نے یہ بات طے کی کہ وہ لوگ کے جو مکے میں آتے ہیں اور ان کے ساتھ بعض لوگ زیادتی کرتے ہیں ان کو وہ حقوق فراہم کیے جائیں گے کہ جس کے بعد ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کر سکے گا. اس معاملے میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ اگر آپ کو موقع ملے تو آپ اس کو آج بھی اسی طرح سے نافذ فرمائیں اور
اس میں شمولیت اختیار کریں ایسے نیکی کے کسی کام میں.
تو آپ نے اسی طرح سے بتایا جاتا ہے کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کے سلسلے میں جو موقع آیا بڑا نازک کہ جب حجر اسود کو اس کی اپنی جگہ پر رکھنے کے لیے معلوم یہ ہوتا تھا کہ ایک جھگڑا ہے کہ جو پوٹینشلی تیار تھا اور لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ آخر اس ٹینشن کو کس طرح سے دور کیا جائے گا. اور جب یہ طے کیا گیا کہ اگلے روز صبح جو سے پہلے آئیں گے انہی کو کہا جائے گا کہ اس کا فیصلہ کریں, اور جب لوگوں نے یہ بات معلوم کو ان کو ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں تو سب لوگ مطمئن ہوئے کہ اب جو بھی فیصلہ ہوگا وہ صحیح فیصلہ ہوگا. اور آپ نے کمال حکمت کے ساتھ یہ فیصلہ فرمایا کہ چادر کے ذریعے سے اس کو پتھر کو اٹھوایا اور تمام سردار جو بھی
سب کو نمائندگی دے دی,
اس کو نمائندگی دی اور اپنے دستے مبارک سے حجر اسود کو اس
کی, یعنی ایک بڑا قضیہ حضور کی دانش مندی اور تدبر سے اس طرح حل ہو گیا. خالد صاحب ایک وقفے کی اجازت دیجیے. خواتین حضرات, وقفے کے بعد یہ پروگرام جاری, ہم گفتگو کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر. ہمارے ساتھ رہیے گا.
کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت.
خواتین حضرات, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ہم ٹی وی پر سیرت رسول کے حوالے سے. ہم گفتگو کر رہے ہیں ڈاکٹر خالد زہیر صاحب سے. ڈاکٹر صاحب, آپ ذکر فرما رہے تھے بعثت سے پہلے کے کچھ واقعات کا, جس میں آپ نے یہ بتایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار ایک ذمہ دار شہری کا, ایک ذمہ دار خاندان کے فرد کا, اور ایک انتہائی شریف تاجر کا, اور ایک بہت ایماندار فرد کا کس طرح سے ان کی بعثت سے پہلے اسٹیبلش تھا. اور یہی وجہ تھی غالباً کہ آپ کو الصادق اور الامین کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے. یہاں سے ہم آگے چلتے ہیں تو پھر بعثت کا زمانہ آتا ہے. ظاہر بعثت کے زمانے کے بعد ہی سے وہ ذمہ داری حضور پر آ گئی جب آپ کو وہی لوگوں تک پہنچانی تھی, اور اللہ نے ایک بڑی ذمہ داری کے لیے آپ کو منتخب فرما لیا. پہلا دور گزرا جس کے اندر ظاہر خاموش دعوت کا زمانہ تھا, اس وقت تک کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایک رد عمل کی فضا ہے جو مکے میں حضور کے سامنے رہی ایک طویل عرصے تک, بلکہ مکے کا جو 13 برس کا عرصہ ہے وہ مدینہ کے 10 برس کے عرصے سے زیادہ طویل ہے. میں چاہوں گا کہ اس کے بارے میں آپ ہمیں کچھ بتائیے کہ وہاں حضور کا کردار کیسا تھا, حضور نے کس صبر, کس حوصلے اور کس تندہی کے ساتھ وہ اللہ کا پیغام پہنچایا اس معاشرے میں جس نے آخر کار ان کو وہاں سے نکلنے پر مجبور کر دیا.
بہترین دعوت کا جو جذبہ ہے اس کا آپ اعلیٰ ترین نمونہ تھے. لوگوں کے ساتھ ہمدردی, ہمدردی کے ساتھ لوگوں کو دعوت دینا, اس جذبے کے ساتھ دعوت دینا کہ ایک ایک فرد اللہ کے پیغام کو مان لے اور اپنی آخرت کو سنوار لے. آپ اس درجے اپنے اوپر اس فکر کو طاری کر لیتے کہ اللہ تعالیٰ کو آپ کو اس بات سے روکنا پڑتا کہ آپ اس حد تک آگے جا کے اپنے اوپر غم کو اختیار نہ کر لیں ان لوگوں کے ایمان نہ لانے پر. قرآن مجید کہتا ہے کہ لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ, اے پیغمبر آپ تو شاید اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے غم میں کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے. لوگ انکار کرتے, لوگ مذاق اڑاتے, لوگ آپ کو کیا کچھ نہیں کہتے تھے, لیکن اس سب کے باوجود آپ کے دعوت کے جذبے میں کوئی کمی نہیں آئی, آپ کے خیر سگالی کے اور ہمدردی کے جذبے میں کوئی کمی نہیں آئی. اور یہی وجہ ہے کہ اس معاشرے کے بہترین افراد دھیرے دھیرے آپ پر ایمان لانا انہوں نے شروع کر دیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل میں جب حق اور باطل کی کشمکش ہو رہی تھی تو بہت سے لوگ تھے کہ جو خاموش طریقے سے دیکھ رہے تھے, سائلنٹ اسپیکٹیٹرز تھے ابتدا میں, لیکن جیسے جیسے وقت آگے گزرا تو لوگوں نے یہ محسوس کیا کہ ایک جانب اعتدال, اعلیٰ کردار, بہترین دلائل کا ایک نمونہ ہے کہ جو ان کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے, اور دوسری جانب ضد اور ہٹ دھرمی اور غصہ اور بد کرداری ہے کہ جو سامنے آ رہی ہے. تو آپ کی اس مخلصانہ اور بہترین کردار کے ساتھ پیش کی گئی دعوت نے لوگوں کے کہ جو حق پسند لوگ تھے ان کے دل جیت لیے.
اچھا, خاص طور پہ میں چاہوں گا کہ آپ اس کی نشاندہی فرمائیں کہ جب مخالفت کا سلسلہ بہت تیز ہو گیا اور حضور اور ان کے ساتھیوں کو اذیتیں دی جانے لگیں, تو اس کے بعد یہ نہیں ہوا کہ حضور نے رد عمل میں وہ کچھ کیا جو آج مسلمان ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی آسانی کے ساتھ کر لیتے ہیں. ایک مخالفت کی فضا ہے, وہاں پر لوگوں کا رویہ, لوگوں کا اخلاق ایسا ہو جاتا ہے جس کے اوپر کہا جا سکتا ہے کہ بھئی یہ کوئی غالباً وہ اخلاق نہیں ہے جو نبی کریم نے اس وقت روا رکھا جب ان کو یہ صورتحال پیش آئی. میں چاہتا ہوں آپ اس طرف بھی کچھ رہنمائی.
اس میں کوئی شک نہیں ہے. دیکھیے, بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ جو بات بیان فرمائی عائشہ رضی اللہ عنہ نے, کہ جب آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کے کردار کے بارے میں بتائیں تو آپ نے فرمایا کہ کانا خلقہ القرآن, آپ کا کردار, آپ کا اخلاق تو قرآن مجید کا عملی نمونہ تھا. قرآن مجید میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ جب تم دعوت دے رہے ہو تو ادفع باللتی ہی احسن, لوگوں کی برائی کا جواب ایسے دو کہ جو بہترین انداز میں ہو. فیض الذی بینک و بینہم عداوت, تو معلوم ہے کیا ہوگا, وہ کہ جس کے اور تمہارے درمیان دشمنی تھی, کانہ ولی حمیم, وہ تمہارا گہرا دوست بن جائے گا. لیکن ساتھ یہ واضح کیا کہ یہ سب کو یہ نصیب نہیں ہوگا موقع, یہ موقع تو انہی کو نصیب ہو سکتا ہے کہ جو بڑے صبر والے ہیں, جو بڑے حوصلے والے ہیں. چنانچہ یہ جو آپ نے بات پوچھی کہ اس وقت بعض مسلمان رد عمل کی نفسیات میں مبتلا ہو کر اور یہ بات کہنے لگتے ہیں کہ ہم دوسروں کو ختم کر دیں گے, ہم ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے, ہم ان کے جان کے دشمن ہیں, یہ صحیح نہ دینی رویہ ہے اور نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سکھایا ہوا طریقہ ہے. آپ نے تو جب کبھی بھی اقدام کیا, اور اس کے بارے میں ہمیں بات کرنے کا شاید موقع ملے گا, تو وہ صرف اس وقت کیا کہ جب آسمان سے اللہ کی وحی سے آپ کو یہ حکم ملا کہ اللہ کے ان دشمنوں کو اب سزا ملنی ہے. جب کبھی بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو خود فیصلہ کرنے کا موقع ملا اپنے اجتہاد پر, آپ نے ہمیشہ نرمی اختیار کی, آپ نے ہمیشہ درگزر کروائی اختیار کی
اور امن کا راستہ اختیار
کیا. امن کا راستہ اختیار کیا.
اچھا, ایک یہ بات بھی ہے کہ جب آپ یہ رد عمل کی نفسیات میں مبتلا ہوتے ہیں تو لازماً پھر یہ ہوتا ہے کہ جو اصل دعوت ہو جاتی ہے وہ غائب ہو جاتی ہے.
اس میں کوئی شک نہیں. آپ یہ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا کنسرن کیا تھا, کہ میرے پاس اللہ کا پیغام ہے, میرے پاس وہ بات ہے کہ جس کی ضرورت ہر ہر فرد کو ہے, اور یہ ذمہ داری مجھ پر ہے کہ میں یہ کس طرح سے اس کو پہنچاتا ہوں. اگر یہ فکر ہم مسلمانوں کو بھی لاحق ہو تو حقیقت یہ ہے کہ ہم کبھی لڑائی جھگڑے کی بات سرے سے نہ کریں, اور ہم تو دنیا والوں سے امن کو خریدیں, ان سے درخواست کریں کہ امن کو اختیار کرو تاکہ ہم آپ کے سامنے اللہ کا پیغام اس کے دلائل کے ساتھ پیش کریں. یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ.
اچھا خالد صاحب, صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دعوت کیا دیتے تھے اور کس طرح وہ تبدیلی آتی تھی, اس کے لیے کیا ذریعہ استعمال کرتے تھے؟
قرآن مجید سے یہ معلوم ہوتا ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو دعوت کا طریقہ ہمارے سامنے سیرت کی کردار کی کتابوں میں ہے, دونوں سے یہ معلوم ہوتا ہے, جب بھی آپ نے دعوت دی قرآن مجید کے ذریعے سے دی, آپ نے اللہ کے پیغام کو پیش کیا. اصل میں دعوت آپ کی تھی کیا, آپ کی دعوت یہ تھی کہ میرے پاس اللہ کا پیغام آیا ہے, وہ پیغام تم کو یہ بتاتا ہے کہ اس کائنات کا بنانے والا اور اس کا چلانے والا ایک اللہ ہے, اسی سے تم کو مانگنا ہے, اسی کی عبادت کرنی ہے, اس نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی امتحان کی زندگی ہے، یہ تھوڑے عرصے کے بعد ختم ہونے والی ہے، پھر ایک قیامت کا دن آئے گا کہ جب تمام لوگ جو پہلے اس دنیا میں آئے اور آخری آخر میں آئے، سب کے سب موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جائیں گے اور اللہ کے حضور میں ان کو پیشی کا حکم دیا جائے گا کہ وہ اپنے اعمال، اپنے کردار، رویوں کے بارے میں جواب دیں، اور پھر ان کے بارے میں جنت یا جہنم کا فیصلہ کیا جائے گا۔ یہ دعوت ہے، آخرت کی دعوت، توحید کی دعوت، کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی اور قرآن مجید کے ذریعے سے پیش،
اور یہی دائی کا کیریکٹر ہے، کیونکہ اس کو پھر فیصلہ نہیں کرنا اپنے مدعو کے بارے میں، اس کو خدا پر چھوڑنا، یہ بھی اس سے بالکل ظاہر ہوتا ہے۔
یعنی قرآن مجید سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے بارے میں خود فیصلہ کرتے ہیں کہ کس کو ایمان نصیب ہوگا اور کون ہدایت سے محروم ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہوتا ہے انسان کے رویے کی بنیاد پر۔ انسان کا حقیقی رویہ کیا ہے یہ صرف اللہ ہی جانتا ہے، اس لیے پیغمبر تو دعوت پیش کرتے ہیں اور اللہ کے فیصلے کا انتظار کرتے ہیں۔
خواتین حضرات، پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ سیرت النبی پر، اور ہم گفتگو کر رہے ہیں ڈاکٹر خالد ظہیر سے۔ ایک وقفے کی اجازت دیجیے، وقفے کے بعد حاضر ہوں گے اور مزید گفتگو ہوگی۔
کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت۔
خواتین حضرات، پھیلا اجالا، اس نام سے آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ہم ٹی وی پر، اور گفتگو ہو رہی ہے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر خالد ظہیر صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، ہم ذکر کر رہے تھے مدینہ کے دور کا، میں وہاں خاص طور سے چاہتا ہوں کہ آپ یہ ارشاد فرمائیے کہ جب حضور تشریف لے گئے اور جانے کے بعد آپ نے ایک معاہدہ کیا، تو میثاق مدینہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اس میں کیا خصوصیت تھی جو ہم چاہیں گے اپنے ناظرین کو بتانا، کہ وہ کیا حقوق شہریوں کو دیے گئے اور غیر مسلموں کو دیے گئے، اور حضور کے تدبر کا کس طرح وہ ایک بڑا نمونہ بنتا ہے؟
نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ یثرب تشریف لے گئے، تو اس میں تو کوئی شک ہی نہیں تھا آپ کی آمد کے فوراً بعد ہی، کہ آپ کو گویا کہ اس چھوٹے سے شہر کا بے تاج بادشاہ مان لیا گیا ہے۔ آپ کے بارے میں سب لوگوں کا یہی احترام کا رویہ تھا، مسلمان ہوں یا غیر مسلم ہوں۔ لیکن اس کے باوجود وہاں یہودی بھی تھے، وہاں مشرکین بھی تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وجہ سے بالکل ابتدا ہی ایک ایسا معاہدہ کیا کہ جس معاہدے کے تحت غیر مسلموں کو باقاعدہ ایکنالج کیا گیا، مانا گیا کہ ان کے بھی حقوق ہیں، ان کی بھی حیثیت ہے، ان کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی کھلی اجازت دی جائے گی، ان کے ان معاملات میں انٹرفیئر نہیں کیا جائے گا، ان کی عدالتیں ہوں گی، وہ اپنے فیصلے کریں گے، لیکن اس شہر کی حفاظت کا ذمہ سب لوگ مل جل کر لیں گے، اور اس میں وہ گویا کہ ایک ہی گروپ ہوں گے، ایک ہی امت ہوں گے۔ یہ ایک غیر معمولی واقعہ تھا، یعنی اس میں تدبر اور فراست کا آپ نے ایسا نمونہ پیش کیا کہ جو آج بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہے، کہ ہم اگر غیر مسلموں کے ساتھ مل کر رہتے ہیں تو ہمیں یہ چاہیے کہ ان کو ہم اپنا ساتھی سمجھیں، ان کو وقار اور احترام دیں، اور ہم ان کو بھی ان کے حقوق دیں تاکہ وہ زندگی اطمینان کے ساتھ گزارے۔ اگر ہمارے کردار سے، اگر ہمارے دعوت سے، ہماری گفتگو سے وہ متاثر ہوں گے تو وہ ہمارے دین کے بھی قریب آئیں گے، اگر ہم ان کے ساتھ غلط رویہ اختیار کریں گے، ہم ان کے ساتھ زیادتی کریں گے، ہم ان کے ساتھ بدتمیزی کریں گے، ہم ان کے دین کے بارے میں نازیبہ الفاظ استعمال کریں گے، تو ظاہر ہے کہ اس کے نتیجے میں وہ ہم سے دور ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کا ایک بہت اہم پہلو یہ ہے کہ آپ نے غیر مسلموں کے ساتھ بہت عمدہ رویہ اختیار کیا۔ آپ یہ دیکھیے کہ میثاق مدینہ کے معاملے میں تو اب بہت کچھ ریسرچ ہو چکی، بہت مواد ہے کہ جو ہمارے پاس موجود ہے، اس کی ایک ایک شق ہمارے پاس اب موجود ہے تفصیلات کے ساتھ، تو وہ تو ایک ایسی تاریخی حقیقت ہے کہ جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ یہ اس موقع پر معاہدہ کیا گیا کہ جب 13 برس دعوت دینے کے بعد آپ ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے، یہ اگر کوئی مذہبی جوش و خروش رکھنے والا کوئی لیڈر جو کہ اخلاقیات سے آری ہو، اس کے لیے بڑا موقع تھا کہ وہ اپنے مخالفین کو بالکل یعنی نیست و نابود کرنے کے لیے حملہ آور ہوتے، لیکن آپ نے ہرگز ایسا نہیں کیا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آپ کے لیے بہترین نمونہ پیش کرنے کا ایک ریکوائرمنٹ تھی، آپ نے اس میں غیر مسلموں کے ساتھ وہ رویہ اختیار فرمایا کہ جس میں ان کے لیے نرمی اور محبت،
جس میں ایک سٹیٹ بنی، جس کے اندر ایک معاشرہ بنا، جس کے اندر قوانین نافذ ہوئے، جس کے اندر لوگوں نے ان کو مانا، اور اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خصوصی حیثیت کو بھی لوگوں نے مانا، اور اس میں ظاہر ایک سٹیٹ میں جو کچھ ہو سکتا ہے اس زمانے میں، آج سے اتنے برس پہلے، صدیوں پہلے، ایک نمونہ اس دور میں ایسا پیدا کیا گیا، بنا دیا گیا، دکھا دیا گیا جس کی نظیر آج بھی پیش کی جا سکتی
ہے۔ یہ بات بہت اہم ہے سمجھنی ڈاکٹر صاحب، کہ جب آپ کے پاس کوئی پیغام ہوتا ہے، اس پیغام کو مؤثر طریقے سے پیش کرنے کے لیے آپ کو امن اور ایک اچھے معاشرے کی ضرورت ہے کہ جس میں آپ دوسروں کے ساتھ اچھی طرح سے انٹریکٹ کر سکیں۔ لڑائی مار دھاڑ سے کبھی بھی کوئی پیغام دوسرے تک نہیں پہنچ سکتا کہ جو لوگوں کو متاثر کرے۔
لیکن ڈاکٹر خالد ظہیر صاحب، جنگیں تو ہوئیں، غزوات ہوئیں، بدر ہوئی، احد ہوئی، اس کے بعد احزاب کی، اور بیچ میں اور چھوٹے موٹے سریے بھی ہوئے اور غزوات اس کے علاوہ بھی رپورٹ ہوتی ہیں، یہ سلسلہ تو جاری رہا۔ ان میں ہم کیا دیکھتے ہیں؟ رسول اللہ کا اخلاق کیسا تھا؟ حضور کی قیادت کیسی تھی؟ حضور نے کس چیز کو اچیو کرنے کی کوشش کی؟ ان کے بارے میں کچھ بتائیے۔
دیکھیے، اس میں بھی دو پہلو ہیں۔ ایک تو یہ کہ غزوات، جنگیں کیوں ہوئیں؟ ظاہر ہے اس کو الگ سے ہم زیر بحث لائیں گے، لیکن جب جنگ ایک مرتبہ شروع ہو گئی تو اس میں بھی آپ یہ دیکھیے کہ بعض اوقات جنگ مجبوری ہو جاتی ہے۔ اس موقع پر بھی جنگ کی اخلاقیات کو جو بہترین طریقے سے اختیار کرنے کا امکان انسان امیجن کر سکتا ہے، اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمایا، خود بھی اور اپنے ساتھیوں کے لیے بھی۔ یعنی یہ کہ کوئی نان کمبیٹنٹ، کہ جو جنگ میں شریک نہیں ہے، اس کو آپ ہدف نہیں بنائیں گے۔ جتنے نہتے لوگ ہیں، عورتیں ہوں، بچے ہوں، بوڑھے ہوں، جو جنگ میں، میدان جنگ میں نہیں اترے ہیں، ان کو آپ نشانہ نہیں بنائیں گے۔ جو اثاثے ہیں، درخت ہیں، پودے ہیں یا دوسری چیزیں ہیں، ان کو ہاتھ نہیں لگایا جائے گا۔ اور اس دوران میں بھی آپ غیر ضروری طور پر پہل نہیں کریں گے۔ یہ سب وہ معاملات ہیں۔ اور عین جنگ کے موقع پر بھی اگر کبھی ایسا ہو کہ کسی قوم، کسی گروہ یا فرد کے ساتھ آپ نے کوئی معاہدہ کیا ہوا ہو، تو اس معاہدے کی آپ پاسداری کریں گے، معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کریں گے۔ اگر آپ نے جنگی قیدی بنائے ہیں، تو ان قیدیوں کے ساتھ بھی اچھا رویہ اختیار کیا جائے گا، حسن سلوک کیا جائے گا۔ عام حالات میں ان کو بغیر کوئی معاوضہ لیے آزاد کر دیا جائے گا، لیکن اگر حالات ناسازگار ہوں گے اور ان کو قیدی بھی بنانا پڑا، تو ان کے ساتھ قیدیوں کے کی حیثیت میں بھی بہترین سلوک اختیار کیا۔
دنیا نے تو جنیوا کنونشن میں جا کے صدیوں بعد ان چیزوں کو بیان کیا،
بہت عرصے بعد ایسا کیا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں یہ کر کے دکھایا کہ وہ لوگ کہ جو آپ کے پاس قیدی بن کے آتے ہیں، جو گویا کہ آپ کے سامنے بالکل سرنڈر کر چکے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ بھی ایسا رویہ اختیار کیا جائے گا کہ وہ ہمارے بھائی ہیں، وہ بھی انسان ہیں، ان کے ساتھ زیادتی نہیں کی جائے گی۔
اور اس قبائلی معاشروں میں جب جنگیں ہوا کرتی تھیں، تو ظاہر ہے بڑی تعداد میں لوگ غلام بنائے جاتے تھے، اور وہ ایک بڑا ذریعہ تھا غلاموں کے بننے کا۔ اس بارے میں بھی کچھ فرمائیے، کیا حضور نے اس طریقے کو جاری رکھا؟
دیکھیے، یہ بھی ایک بڑا اہم موضوع ہے، اور اسلام کے بارے میں بڑی غلط فہمیاں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے کا جو عام دستور معمول تھا، کہ جس کے مطابق جنگی قیدی آپ سے آپ غلام لونڈیاں بن جاتے تھے، بلکہ جنگ کرنے کا ایک بڑا مقصد بھی یہی ہوا کرتا تھا، آپ نے اس کے برعکس یہ رویہ اختیار کیا کہ جو قرآن مجید میں سورہ محمد میں بیان بھی ہوا کہ جب آپ ان کے ساتھ لڑائی کریں اور ان کو قیدی بنائیں، تو فَإِمَّا مَنَّمْ بَعْدُ وَإِمَّا فِدَانْ، یا تو آپ ان کو احسان کر کے آزاد کر دیں، یا پھر فدیہ لے کر ان کو جانے کا موقع دیں۔ جنگی قیدی کو
غلام نہیں بنا،
غلام بنانے کا سوال ختم ہو گیا۔
اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے قرآن کی دیگر تعلیمات سے کہ غلاموں کو آزاد کرنا، غلاموں کے لیے رستہ بنانا، اور یہ سب سلسلہ اسلام نے شروع کر دیا تھا، لیکن بدقسمتی سے اس کو ختم کرنے کا جو سہرا ہے وہ مغربی اقوام کے ساتھ ہے۔
یہ بات یہ ہے کہ اگر غلامی کو ختم کرنے کا طریقہ جو قرآن مجید نے اختیار کیا، اس کو ہم زیر بحث لائیں، تو سچی بات یہ ہے کہ وہ خود ایک ایسا چیپٹر ہے کہ جس کو سمجھنے کے بعد آدمی محسوس کرتا ہے کہ یہ فیصلہ اللہ ہی کر سکتے تھے ایسے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر غلاموں لونڈیوں کو فوراً آزاد کر دیا جاتا، تو یہ ان کے حق میں بہتر نہ ہوتا، وہ لوگ بھک منگے ہو جاتے، خواتین کے ساتھ زیادتی ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک جانب تو ابتدا ہی سے مسلمانوں کو اس بات کی دعوت دی کہ وہ از خود دھیرے دھیرے غلاموں اور لونڈیوں کو آزاد کرو، اور یہ بہت بڑی نیکی قرار دی گئی، اور دوسری جانب ان کو حقوق دیے گئے، اور بالآخر یہ اعلان کر دیا گیا کہ کوئی شخص جو غلام یا لونڈی ہے اور وہ اپنے آپ کو آزاد کرانا چاہتا ہے، تو وہ اپنے مالک سے معاہدہ کرے، مکاتبت کرے، اور اس کے بعد اس کو آزاد کر دیا جائے، اور دھیرے دھیرے وہ انسٹالمنٹس دے کر کے اپنے آپ کو آزاد کرنے کی رقم ادا کرے۔ اور غلاموں اور لونڈیوں کے بننے کا جو واحد طریقہ تھا، یعنی جنگی قیدی کے بننے کے نتیجے میں وہ غلام لونڈی بنتے تھے، اس کو ختم کر دیا گیا۔ یوں قرآن مجید نے ایک ایسا تدریجی طریقہ اختیار کیا غلامی کی لعنت کو ختم کرنے کا کہ جس کے مقابل کی کوئی نظیر ہمارے سامنے نہیں.
ٹھیک ہے, لیکن اس کو ہم نے اختیار نہیں کیا اور اس کے نتیجے میں یہ لعنت بڑی دیر تک چلتی رہی.
وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید نے چونکہ تدریجن کیا اس لیے درمیانی حصے میں بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اس کو جائز قرار دیا گیا اور لوگوں نے یہ سمجھا کہ گویا کہ قرآن مجید نے دین نے اس کو ہمیشہ ہی جائز کیا.
خواتین حضرات, پھیلا اجالا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے, یہ کیسے ہوا اس پر گفتگو ہماری جاری ہے, ملتے ہیں ایک وقفے کے بعد.
کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت.
پھیلا اجالا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے. خواتین حضرات, آپ دیکھ رہے ہیں یہ خصوصی پروگرام ربیع الاول کے حوالے سے, اور ہمارے ساتھ محبوب گفتگو ہیں جناب خالد ظہیر صاحب. خالد صاحب, ہم مدینہ کے کچھ واقعات کو فوکس کیے ہوئے تھے, ہم نے گفتگو کی کچھ جنگوں کے بارے میں, ظاہر مختصر اشارات میں گفتگو ہو رہی ہے, زیادہ سے زیادہ ہم آپ سے استفادہ کر لیں. غزوہ احزاب ایک بڑا واقعہ ہے, سارا عرب امڈ آیا اور مسلمانوں کے خلاف کہا جاتا ہے کہ کچھ تقریباً ہزاروں کا لشکر جمع ہو گیا مدینہ کے اطراف میں اور ایک خندق کھودی گئی. وہ ایک طویل موقع تھا محاصرے کا, جس کے اندر بڑے سخت وقت بھی آئے مسلمانوں پر. اس کے بارے میں کچھ بتائیے, جس کے نام سے سورہ بھی ہے قرآن مجید میں اسی اعتبار سے.
جی, جب یہ بات محسوس ہوئی کفار کو کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پھیل رہی ہے اور اتنی مضبوط ہو گئی ہے کہ ان کے لیے ایک باقاعدہ خطرہ بن گئی ہے, تو انہوں نے نہ صرف یہ کہ اپنے طور پر مکے والوں نے, بلکہ گرد و پیش کے تمام قبائل کے سرداروں کو انہوں نے اس بات پر کنونس کیا کہ وہ سب مل کر حملہ آور ہوں. چنانچہ انہوں نے جب حملے کی تیاری کی اور مدینہ منورہ کی طرف وہ آگے بڑھے اور اس کی اطلاع نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی اور آپ نے آپس میں صحابہ اکرام سے مشورہ کیا, تو یہ بات طے پائی کہ ایک خندق کھودی جائے تاکہ کفار کے لیے یہ ممکن نہ ہو کہ وہ مدینہ منورہ میں داخل ہو سکیں. اور اس موقع پر, خندق کے کھودنے کے موقع پر, آپ نے خود تمام صحابہ کے ساتھ شانہ بشانہ خندق کے کھودنے کے عمل میں شرکت کی, اور اس دوران میں بڑے مشکل وقت بھی آئے, بھوک بھی تھی, پیاس بھی تھی. صحابہ کرام بعض اوقات بھوک سے نڈھال ہو کر آپ کے پاس شکایت لے کر آتے, تو آپ خود اپنی کیفیت کو بیان کر کے اور دکھاتے کہ دیکھو میں تمہاری ہی طرح بھوکا ہوں. اور ظاہر ہے کہ اسی موقع پر یہ آئے مبارکہ کے جو آپ نے ابتدا میں تلاوت کی کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, تمہارے لیے اللہ کے رسول میں ایک بہترین نمونہ ہے بہادری کا, ہمت کا, صبر کا, اور ان تمام مشکل حالات میں خوش اخلاقی کا. تو آپ نے مشکل سے مشکل حالات میں بھی اللہ کے پیغمبر ہونے کے باوجود جس ہمت سے کام لیا, جس طرح سے قربانی دی, اور لوگوں کے لیے آپ نے قربانی میں بھی بہترین نمونے کو پیش کیا, اس سے لوگوں کی ہمت بندھی, لوگوں نے بھی پھر آپ کا ساتھ دیا, اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا ہوا کہ, اور یہ اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ ایسا ہی معاملہ رہا ہے کہ جب مسلمان اپنے طور پر آخری حد تک جو کچھ وہ کوشش کر سکتے ہیں, قربانی دے سکتے ہیں, دے چکتے ہیں, اس کے بعد اللہ کی مدد آتی ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی مدد آئی کہ معلوم ہوتا ہے کہ تیز ہوا چلی اور کفار گھبرا گئے اور وہ پھر بھاگ گئے.
اچھا, اس میں خاص طور سے آپ نے ذکر کیا صحابہ رضی اللہ عنہم کے انوالو ہونے کا, تو ہم دیتے ہیں جنگوں کے سلسلے میں مشورے ہوئے, رسول اللہ نے صحابہ سے مشورہ چاہا. اس جنگ میں بھی آپ دیکھیے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا ذکر آتا ہے کہ انہوں نے تجویز پیش کی کہ اس وقت بہتر ہوگا کہ ہم ایسا کام کریں دفاع کے لیے, کیونکہ اس طرح باغ نکل کے مقابلہ کرنا مشکل ہے. بدر میں اور احد میں بھی ہم دیکھتے ہیں, تو خاص طور سے یہ جو حضور کا مشورہ کرنا ہے اور اس کو مینٹین کرنا ہے بطور ایک لیڈر کے, یعنی رسمی مشورہ نہیں ہے, یعنی آتا ہے غالباً روایات میں نا کہ حضور جب بھی بات کرتے تھے تو کچھ صحابہ پوچھ لیا کرتے تھے کہ جی آپ یہ بات فرما رہے ہیں تو کیا آپ نبی کی حیثیت سے فرما رہے ہیں, اگر ایسا نہیں ہے, کوئی وحی نہیں ہے, تو پھر ہم بتاتے ہیں کہ یہ بات یوں نہیں, یوں ہونی چاہیے.
غیر معمولی ظرف اور اعلیٰ ترین کردار کا معاملہ ہے ڈاکٹر صاحب, یہ کہ اللہ کے پیغمبر ہیں, ماننے والے ظاہر ہے کہ آخری حد تک عقیدت رکھتے ہیں, چاہتے تو آپ اپنی ہر بات منوا لیتے, لیکن ہر اس معاملے میں کہ جس میں مشورے کا امکان تھا آپ نے مشورہ لیا, اور بعض اوقات اپنی رائے کے برخلاف آپ نے فیصلہ فرمایا. بدر کے موقع پر یہ بات بتائی جاتی ہے کہ آپ نے کسی موقع پر پڑاؤ ڈالنے کے لیے لشکر کو کہا, تو صحابہ میں سے کسی نے پوچھا کہ کیا آپ کا یہ اپنا مشورہ ہے یا یہ آپ اللہ کے حکم سے فرما رہے ہیں, جب آپ نے فرمایا کہ نہیں یہ میرا اپنا مشورہ
ذاتی رائے ہے,
ذاتی رائے ہے, تو انہوں نے فرمایا کہ میں اس علاقے سے زیادہ واقف ہوں, میں آپ کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ آپ ذرا اور آگے چل کے پڑاؤ ڈالیں تو وہ مقام پڑاؤ ڈالنے کے پہلو سے زیادہ بہتر ہے, قریب میں چشمہ بھی ہے. تو آپ نے بغیر توقف کے حکم دیا کہ تم نکلو اور اگلے مقام کی طرف بڑھو. یہی معاملہ غزوہ خندق میں بھی آپ نے کیا, لوگوں سے مشورہ کیا اور مشورے کے نتیجے میں آپ نے خندق کھودنے کا فیصلہ کیا.
یعنی جس طرح سے سیاسی قیادت کو اپنے عوام کی حمایت اس طرح حاصل ہوتی ہے کہ وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہم اس مشورے میں شریک ہیں, اور مشورہ اس کی روح سے یہ ٹھہرتا ہے کہ قوت ہے اصل میں ایک صحیح اسلامی حکومت کی. آپ سمجھتے ہیں کہ ایسے
اس میں کوئی شک نہیں ہے, اور قرآن مجید نے تو اس کو بیان بھی کیا مسلمانوں, عام مسلمانوں کے معاملات میں, کہ امرهم شورى بینهم, ان کا آپس کا فیصلہ معاملہ ان کے مشورے پر مبنی ہوتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ کہا گیا کہ آپ شاورهم فی الامر, ان سے مشورہ کریں, اور جب ایک مرتبہ آپ فیصلہ کر لیں تو فتوکل علی اللہ, اللہ پر بھروسہ کریں. اور آپ نے لوگوں سے مشورہ کیا اور یہ مشورہ جینوئن مشورہ تھا, یعنی محض ان کا حوصلہ بڑھانے کے لیے نہیں, بلکہ ان کی بات دھیان سے سنی اور جو بات صحیح محسوس ہوئی اسی کو پھر اختیار کیا لوگوں کے مشورے کو سامنے رکھتے ہوئے.
اور یہ ہمارے جو نظم کا جو اسلام نے ہمیں شریعت میں بتائے ہیں ایک بنیادی اصول ٹھہرتا ہے,
بنیادی اصول ہے. یعنی ہمارے ہاں اس طرح کی ڈکٹیٹرشپ کا کوئی سوال ہی نہیں ہے کہ جس میں ایک صاحب اختیار ہوتے ہیں اور وہ اپنی بات منواتے ہیں, اپنا روپ ڈھاڑتے ہیں اور اپنے فیصلوں کو نافذ کرتے ہیں, اور انہیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ دوسروں کی کیا رائے ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باوجود اس کے کہ آپ اللہ کی طرف سے براہ راست وحی پاتے تھے اور اللہ کی طرف سے آپ کو اختیار تھا کہ آپ فیصلہ کریں اور اس کو نافذ کریں, عام مسلمان پابند تھے کہ وہ آپ کی اتباع کریں, لیکن اس کے باوجود آپ لوگوں سے مشورہ کرتے اور اس کی روشنی میں فیصلہ کرتے.
اچھا جناب, اب ہم آگے بڑھتے ہیں. حدیبیہ کا واقعہ پیش آتا ہے چھٹی ہجری کے اندر. حدیبیہ کے واقعے میں ایک خواب کے نتیجے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکلے عمرے کے ارادے سے, اور حدیبیہ کے مقام پر وہ واقعہ پیش آیا جس کو تاریخ میں پھر اسی نام سے یاد کیا جاتا ہے. اس میں کیا رہنمائی ہے ہمارے لیے؟
یعنی اس میں آپ یہ دیکھیے کہ ایک جانب تو اللہ کی طرف سے اشارہ تھا کہ اب مسلمان گویا کہ عمرہ کریں گے, جا کے اللہ کے گھر میں داخل ہوں گے, اور جو ان کی ایک دیرینہ خواہش تھی, آپ سوچیے کہ 6 برس ہو چکے تھے اللہ کے گھر سے ان کا تعلق ٹوٹا ہوا تھا, اور اچانک یہ محسوس ہوا کہ کفار راستے میں حائل ہو گئے ہیں اور انہوں نے ضد کر لی ہے کہ وہ آگے نہیں بڑھنے دیں گے. اور اس موقع پر ظاہر ہے آپ کے ساتھ صحابہ کرام کی ایک بڑی تعداد تھی, اگر آپ چاہتے تو ان کو حکم دیتے اور ایک نئی جنگ کا امکان پیدا ہو جاتا, لیکن آپ نے کمال تدبر سے کام لیا. اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق آپ نے اس موقع پر ان کفار کے ساتھ آپس میں گفتگو کی, اور پھر ایک معاہدے کے مطابق ایک امن کا ایک پیریڈ ہے, ایک عرصہ ہے کہ جو آپ کو حاصل ہو گیا, جس میں کہ جیسا کہ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام سے بہت سو نے یہ محسوس کیا کہ شاید وہ دب کر صلح کر رہے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فیصلہ آیا کہ انا فتحنا لکا فتح مبینا, یعنی یہ جو صلح تم کر رہے ہو یہ صلح در حقیقت ایک پیش خیمہ ہے ایک بڑی واضح فتح کا کہ جو عنقریب آنے والی ہے.
اچھا, حدیبیہ کے موقع پر بھی ایک بات بہت حیران کن ہے, آپ اس پر تبصرہ کیجیے گا, کہ جب وہ معاہدہ لکھا جا رہا تھا تو آیت روایات میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اس طرح لکھنے سے واقف نہیں تھے, تو لکھنے کے لیے جب کہا گیا تو یہ معاہدے کے جو فریقین تھے اس میں حضور کا نام کہا گیا, حضور کی ارشاد کے مطابق لکھا جائے کہ محمد رسول اللہ. تو اس پر پھر کفار نے اعتراض کیا, انہوں نے کہا کہ بھئی یہ تو نہیں ہو سکتا. میں چاہ رہا تھا اس پر بھی آپ کو روشنی ڈال دیں.
آگے دیکھیے, کفار نے کہا کہ یہی تو ہمارے اور آپ کے درمیان جھگڑا ہے اور اس وجہ سے اس کو ختم کیا جائے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں پیدا کی, اور آپ نے اس بات کو اپریشیٹ کیا کہ یقیناً اگر وہ آپ پر ایمان نہیں لائے ہیں تو پھر وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رسول اللہ کا جو ایک وضاحت ہے, ظاہر ہے کہ وہ اس پر اعتراض کریں گے, اور آپ نے ان کے اس مطالبے کو مانا اور اس بات کا تقاضا کیا کہ اس کو مٹا دیا جائے. جب علی رضی اللہ عنہ کے جو بتایا جاتا ہے کہ اس کے کاتب تھے, ان کو اس میں کچھ تامل ہوا تو آپ نے خود محسوس کیا, اور ظاہر ہے کہ ایک بڑی فطری سی بات تھی کہ یہ سب تو لوگ حضور پر ایمان لائے ہوئے تھے, تو آپ نے خود آگے بڑھ کر پوچھا کہ مجھے بتاؤ, میں وہاں سے اس کو ہٹا دیتا ہوں. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور کے اندر اس قدر فہم اور فراست اور صبر اور تحمل تھا کہ آپ نازک موقعوں پر کسی قسم کی ضد اور کسی قسم کے اپنے موقف پر اڑنے کا سرے سے کوئی رجحان نہیں رکھتے.
یعنی یہ بات کہ کس طرح تدبر کے ساتھ معاملات کو نمٹایا جائے اور اس بچا جائے کلیش سے اور بلا وجہ فرکشن سے, اور مقصد کی طرف نگاہ ہو تو کوئی اعلیٰ مقصد اس طرح حاصل کیا جا سکتا ہے. خواتین حضرات, ایک وقفے کی اجازت دیجیے. وقفے کے بعد یہ پروگرام جاری ہے. پروگرام ہے پھیلا اجالا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے.
کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت.
خواتین حضرات, پروگرام میں آپ کو پھر ایک بار خوش آمدید کہتے ہیں. پروگرام ہے پھیلا اجالا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے. یہ اجالا کیسے پھیلا, اس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں جناب خالد ظہیر صاحب کے ساتھ. خالد ظہیر صاحب, ہم نے گفتگو اس سے پہلے کی صلح حدیبیہ تک. صلح حدیبیہ میں جو اسباق تھے اس کا ایک اشارہ ہم نے آپ سے پا لیا. اس پر ظاہر ہے پروگرام کو اس آخری سیگمنٹ میں ہمیں ختم کرنا ہے. میں چاہوں گا آپ مختصر طور پر ہمیں یہ بتائیے کہ فتح مکہ کا جو واقعہ پیش آیا, آپ ایک فاتح کی حیثیت سے مکے کی طرف جاتے ہیں, آپ کے ساتھ 10,000 کا لشکر ہے. اس بات کو دیکھیں اور دوسری جانب یہ دیکھیں کہ دنیا میں جو فاتحین ہیں وہ اپنی مفتوح قوموں کے ساتھ کیا کرتے ہیں. میں چاہوں گا اس پر روشنی ڈالیے.
اس سے پہلے ڈاکٹر صاحب اس بات پر بھی غور کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس شہر کو فتح کرنے جا رہے تھے جس شہر میں پہلے آپ 40 برس رہے, اور اس کے بعد نبوت کے اعلان کے بعد آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو ستایا گیا, اذیت پہنچائی گئی, برا بھلا کہا گیا اور مجبور کر دیا گیا کہ آپ ہجرت کریں. آپ کوئی عام فاتح نہیں تھے, آپ اس شہر کو مفتوح کرنے کے لیے آگے بڑھ رہے تھے, اور آپ کا رویہ غیر معمولی اعلیٰ کردار کا ایک نمونہ تھا. کہ کہتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ آپ کا سینہ فخر سے تنا ہوا ہو, آپ اپنے اونٹ کی طرف جھکے ہوئے اتنے قریب تھے کہ معلوم ہوتا تھا کہ اس کو چھو رہے ہیں. یہ انکساری اور عاجزی کا اظہار تھا. اور جب آپ پہنچے مکے اور لوگوں نے اپنی تشویش کا اظہار کیا, ظاہر ہے لوگ ڈرے ہوئے تھے, ان کا خیال یہ تھا کہ اب تو ہماری جان بخشی نہیں ہوگی, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا اعلان فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ وہی معاملہ کرنے والا ہوں کہ جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا, یعنی تم پر آج کوئی بلیم نہیں اور تم جاؤ, تمہیں معاف کیا جاتا ہے. انہوں نے ظاہر ہے کہ اس سے پہلے اس بات کا اظہار کیا کہ آپ ایک شریف باپ کے شریف بیٹے ہیں اور ہم آپ سے یہی توقع رکھتے ہیں کہ آپ ہم پر کرم فرمائیں گے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو ثابت کیا کہ آپ انتہائی نرم دل, معاف کرنے اور درگزر کرنے والے انسان تھے. اور آپ نے اس موقع پر کہ جب کہ بڑا امکان تھا اور شاید دنیا آپ کو اس پر بلیم بھی نہ کرتی کہ آپ کچھ بدلہ لیتے, آپ نے سرے سے کسی سے اپنی ذاتی غرض اور مقصد کے لیے کوئی بتایا نہیں.
اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کچھ روایات سے کہ اس موقع پر چونکہ عرب جو کلچر تھا اس کے مطابق کچھ لوگوں نے فتح کے نعرے لگائے, اور کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ بھائی اب آج خون بہانے کا دن ہے. پر حضور نے ان کو ٹوکا, ان کے ہاتھ سے جھنڈا لے لیا, دوسرے کو قیادت دے دی, اور یہ ظاہر کر دیا کہ وہ رحمت للعالمین کیسے ہیں.
کوئی شک نہیں جی, اور میرا خیال ہے کہ اس میں یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ ہمارے ہاں جو قرآن مجید کے بیان میں بھی اور سیرت کے واقعات میں بھی بعض جنگوں کا اور بعض لوگوں کے قتل ہونے کا ذکر ہے, اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کے اس حکم اور فیصلے سے ہے کہ جس کے مطابق اللہ تعالیٰ اپنے تمام رسولوں کی انکار کرنے والی اقوام کو اپنے طور پر سزا دیتے. یہ اللہ کا فیصلہ تھا کہ جس کے مطابق بعض لوگوں کو قتل کیا گیا, وہ چند لوگ تھے. اور یہ بات پہلے دن سے بیان کی جا رہی تھی کہ جیسے عاد, سمود, لوط, نوح, شعیب علیہ السلام کی قوموں کے ساتھ پر اللہ کا عذاب آیا, ایسے ہی اس قوم پر لازماً عذاب آئے گا. یہ عذاب آیا صحابہ اکرام پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی تلواروں کے ذریعے سے. یہ سرے سے ذاتی دشمنی کی بنا پر کسی سے بدلہ لینے کا واقعہ نہیں تھا, بلکہ یہ اللہ کا فیصلہ تھا کہ جو مسلمانوں کی تلواروں کے ذریعے سے ظاہر ہوا, جس کو قرآن نے بیان کیا. قرآن مجید نے کہا کہ فلم تقتلوہم, تم نے ان کو قتل نہیں کیا, ولکن اللہ قتلہم, بلکہ اللہ نے ان کو قتل کیا. وما رمیتا اذ رمیتا, اے پیغمبر آپ نے ان پر کنکر نہیں مارے جب آپ نے کنکر مارے, ولکن اللہ رمیتا, بلکہ اللہ نے کنکر مارے بدر کے مقام پر. تو یہ جو واقعات اکا دکا ایسے سامنے آتے ہیں, ان واقعات کا تعلق اللہ کے قانون سے ہے, نہ کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی رویے سے.
اس سے پہلے کہ ہم اس کو خاتمے تک لے جائیں, ایک اہم واقعہ جو حضور کی زندگی میں آتا ہے وہ آخری حج کا واقعہ. یہ وہ حج ہے جو حضور نے بڑی تعداد میں صحابہ کے ساتھ کیا، آپ مکہ تشریف لے گئے، اور اس میں خاص طور سے میں چاہوں گا کہ آپ ہمیں کچھ باتیں بتائیے اس عظیم الشان خطبے سے جو اس موقع پر حضور نے ارشاد فرمایا.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خطبہ آپ یوں سمجھیے کہ دین کی تعلیمات کا نچوڑ تھا، یعنی اس میں الفاظ بہت کم تھے، بہت مؤثر تھے. آپ نے لوگوں کو اس بات کا احساس دلایا کہ انسان کی جان کتنی قیمتی ہے. آپ نے فرمایا کہ یہ دن جتنا مقدس ہے، یہ مقام اور یہ مہینہ اتنا ہی مقدس کسی بھی انسان کی جان ہے، یعنی جان کی حرمت کا یہ عالم ہے،
جان مال اور آبرو سب
جان
کا.
مال اور آپ نے خاص طور پر خواتین کے حقوق کو بیان کیا. آپ نے یہ بتایا کہ تمہاری بیویاں مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ ایک خاص اپنی حکمت کے مطابق تم کو تمہارے ماتحت کرتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم ان کے ساتھ زیادتی کرو، تمہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے. اور آپ نے لوگوں کو اس بات کا احساس دلایا کہ تمہیں اللہ کا تقوی اختیار کرنا ہے اور اللہ کی جواب دہی کو سامنے رکھتے ہوئے زندگی گزارنی ہے. اور آپ نے اس بات کو ایمفسائز کیا اس لیے کہ ظاہر ہے کہ لاکھ کا ایک مجمع تھا کہ جو گرد و پیش میں آپ کے موجود تھا، کہ جو پیغام میں تم کو سنا رہا ہوں جو لوگ یہاں موجود ہیں وہ ان لوگوں تک اس کو پہنچائیں کہ جو موجود نہیں ہیں، اس لیے کہ یہ پیغام تو پوری دنیا کے لیے آیا ہے. تو جو موجود ہیں اس کو دھیان سے سنیں اور ان تک پہنچائیں کہ جو ابھی یہاں موجود نہیں ہے. اس طرح سے آپ نے گویا کہ اپنے اس پیغام کو کہ جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا تھا پوری دنیا تک پھیلانے کا ایک اہتمام فرمایا، اور اپنے ماننے والوں کو اس بات کا پابند کیا کہ وہ اپنے معاشرے میں اس چیز کا اہتمام کریں گے کہ وہ علماء پیدا کریں گے، وہ لوگ کے جو دین جانتے ہوں گے، اور اس دین کو پھر پوری دنیا کے سامنے اچھے انداز میں پیش کرنے کا اہتمام کیا جائے.
یعنی ہم اگر غور کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح سے ایک بڑا لیڈر اپنے اچیومنٹ کے موقع کے اوپر خلاصہ بیان کر دیتا ہے اپنی ساری دعوت کا، اس موقع پر رسول اللہ نے معلوم ہوتا تھا کہ ان کو اشارہ تھا کہ اب ان کا مشن مکمل ہو گیا ہے، تو وہ اپنے صحابہ کو ان میں سے نمایاں لوگوں کو یہ بات بتا رہے تھے کہ اب یہ تمہارا کام ہے کہ اس کو آگے پہنچا.
اور آپ کا اللہ کے حضور میں جواب دہی کا احساس بھی اتنا بلند تھا کہ آپ نے لوگوں سے پوچھا کہ اے لوگوں، کیا مجھ پر جو پابندی تھی پیغام کے پہنچانے کی، کیا میں نے اس کو پہنچا دیا؟ تو لوگوں نے کہا کہ جی آپ نے پیغام کے پہنچانے کا آخری حد تک حق ادا کر دیا.
معلوم ہوتا ہے حضور نے غالباً 3 بار یہ پوچھا اپنے مجمع سے. اور آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں کہ اگر غور کیا جائے تو دین کی معلوم ہوتا ہے کہ اصل روح یہی ہے کہ انسان خدا کے حضور اپنی جواب دہی کے معاملے میں اندیشہ ناک ہو. خالد زئی صاحب، میں آپ کا بے انتہا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس مختصر وقت میں، ہم یہ حق تو ادا نہیں کر سکتے ناظرین کہ رسول اللہ کے بارے میں ایسی گفتگو کریں جو کافی ہو جائے، تاہم کچھ اشارات کی صورت میں جو گفتگو ہم نے کی ہے ہم سمجھتے ہیں کہ کسی درجے میں یہ آپ کے لیے مفید ہوگی، اور اس سے یہ شوق پیدا ہوگا کہ سیرت کا تفصیل سے مطالعہ کیا جائے اور یہ دیکھا جائے کہ وہ کیا نمونہ اخلاق تھا جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے قائم کیا، اور خدا کے فضل سے وہ ہمارے لیے آج بھی ایکسیسیبل ہے. ہم اس کی پیروی کر کے ہم دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، آپ کا بے انتہا شکریہ. خواتین حضرات، اجازت دیجیے، خدا حافظ.